الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيدنا ومولانا وشفيع ذنوبنا حبيب الله أبي القاسم المصطفى محمد
صلى الله عليه وسلم محمد
وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما بقية الله العظم ولعنة الله على أعدائهم ومنكري فضائلهم ومصائبهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا
اللهم صل على محمد وآل محمد
عزیزان محترم عزاداران سید الشهداء گزشتہ چار دنوں سے اس آیت کے ذیل میں گفتگو ہو رہی ہے اور عرض کرتا ہوں کہ یقیناً یہ مقام اہل بیت بہت بلند ہے, یہ درس اہل بیت ہے, یہ مدرسہ اہل بیت ہے, یہ درسگاہ اہل بیت ہے, یہ فرش عزا وہ مقام ہے جہاں پر ملائکہ بھی نازل ہوتے ہیں, یہ فرش عزا وہ ہے جہاں پر اللہ کا تذکرہ بھی ہوتا ہے, اللہ کی آیات کی تلاوت بھی کی جاتی ہے, پیغمبر کا بھی تذکرہ ہوتا ہے, ان کے آل کا بھی تذکرہ ہوتا ہے. لہذا گزشتہ دو دنوں سے جو میں گفتگو کر رہا ہوں وہ یہ عرض ہے سے مومن ہمیں اطراف کی چیزوں سے آگاہ ہونا چاہیے. کل میں نے آپ کو تقریباً 8 یا 9 فتنے کی خصوصیات بتائیں کہ فتنہ جو ہے انسان کے روح پر حملہ کرتا ہے, قوم کو یہ برباد کر دیتا ہے, انسانیت کو ختم کر دیتا ہے, اس کی شناخت مشکل ہے, اس کے وسائل بہت زیادہ ہیں. لہذا فتنہ جو ہے انسان جتنا ہو سکے فتنے کے کاموں سے بچے, اور مومن کی علامت بھی یہی ہے, اس لیے کہ فتنہ جو ہے وہ خود بھی انسان اس میں گمراہ ہوتا ہے, دوسروں کو بھی گمراہ کرتا ہے. اور میں نے کل عرض کر دیا کہ فتنہ کرنے والے کو بھی نہ صرف پہچاننا مشکل ہے بلکہ جو فتنہ کرتا ہے اس کو بھی اپنی شناخت نہیں ہوتی کہ میں فتنہ کرتا ہوں. جیسے میں نے عرض کیا تھا کہ قاتل جو ہے اگر کوئی قتل کرتا ہے تو پتا چل جاتا ہے دوست کون ہے دشمن کون ہے, لیکن فتنہ جب ہوتا ہے تو نہیں انسان کی سمجھ آتا دوست کون ہے دشمن کون ہے. لیکن ایک سٹیج یہ بھی ہے کہ قاتل کم از کم اپنے آپ کو قاتل سمجھتا ہے, لیکن فتنہ کرنے والا اپنے آپ کو فتنہ گر بھی نہیں سمجھتا ہے. اس لیے انسان کو ہر طرح سے ہمیشہ دعاؤں میں اپنے اس بات کی ضرور دعا کریں خدا ہر فتنے سے انسان کو محفوظ رکھے, کیونکہ اس کی وجہ سے ملتیں برباد ہو جاتی ہیں, قومیں برباد ہو جاتی ہیں. اگر آپ تاریخ اسلام کا مطالعہ کریں تو اسلام کی جو ابتدا ہوئی ہے, اسلام کے زوال کی جو ابتدا ہوئی ہے وہ ایک فتنہ تھا. اور بخاری میں وہ لفظ آج بھی موجود ہے کہ کسی کہنے والے نے کہا تھا کہ فلاں کی بیعت ایک فتنہ تھی, اللہ نے اس فتنے سے امت کو بچا لیا, کیونکہ وہ اصل میں فتنہ تھا. تبھی شاعر نے یہ بھی کہا کہ اصل تو قتل حسین جو تھا وہ صحیفہ میں تھا. وجہ یہ تھی کہ لوگوں کو شناخت نہیں تھی, ہر چیز کا ایک ظاہر ہوتا ہے, ہر چیز کا ایک باطن ہوتا ہے. انسان اگر ظاہر پہ چمک جاتا ہے اور باطن پہ غور نہیں کرتا تو اس کی بنا پر انسان دھوکہ کھا جاتا ہے. مثال کے طور پہ دین کا ظاہر جو ہے وہ اسلام, دین کا باطن ایمان. دین کے اگر ظاہر پہ کسی عمل کرنا ہے تو اسے اسلام کو قبول کر لینا, اسلامی تعلیمات کو ایکسیپٹ کر لینا اس کے لیے کافی ہے. وہ کہے میں کلمہ پڑھتا ہوں, میں توحید کو مانتا ہوں, میں نبوت پہ عقیدہ رکھتا ہوں, میں قیامت پہ عقیدہ رکھتا ہوں, میں نماز پہ عقیدہ رکھتا ہوں, ان تمام چیزوں پہ عقیدہ رکھتا ہوں, مانتا ہوں, کتاب کو مانتا ہوں, یہی اسلام ہے. لہذا لیکن اس کے ظاہری چہرہ ہے. ایمان یہ ہے کہ وہ دل سے اس کے قدر و قیمت کو بھی جانتا ہو, دل سے اس پر ایمان رکھتا ہو. اگر دل میں یہ چیزیں اتری ہوئی ہیں تو اسے ایمان کہتے ہیں, اسے اسلام نہیں کہتے. اسلام کہنے سے طہارت اور نجاست کے مسائل تبدیل ہو جاتے ہیں، ایک انسان مسلمان ہو جاتا ہے، لیکن ایمان جو ہے وہ قلبی کیفیت کا نام ہے. لہذا اگر آپ ایسے قرآن کے متعلق دیکھیں، قرآن کا بھی ایک ظاہر ہے جنہیں ہم الفاظ کہتے ہیں، جسے ہم تلاوت کہتے ہیں، جسے ہم قرآت کہتے ہیں، اور قرآن مجید کا ایک باطن ہے جسے ہم اتباع کہتے ہیں، جسے ہم عمل کہتے ہیں، جسے ہم فکر کہتے ہیں، جسے ہم تدبر کہتے ہیں. قرآن تدبر کو کہتا ہے، قرآن تفکر کو کہتا ہے، قرآن عمل کی دعوت دیتا ہے. لیکن اگر قرآن کی صرف تلاوت کی جائے، قرآن کے الفاظ کا احترام کیا جائے، قرآن کو چوما جائے، تو یہ ہماری پہنچ ظاہر قرآن تک ہے. یقیناً قرآن قابل احترام کتاب ہے، اس کے الفاظ قابل احترام ہیں، اس کی تلاوت کرنا قابل ثواب ہے، لیکن یہ سب کچھ قرآن کا ظاہری حصہ ہے، قرآن کے ظاہری احکام ہیں. قرآن جس لیے آیا ہے وہ یہ کہ انسان عمل کرے، اس لیے آیا ہے کہ انسان اس پہ غور کرے، اس لیے آیا ہے کہ اس میں انسان فکر کرے. یہ قرآن کے دو پہلو ہیں. انسان اگر حافظ قرآن ہو جائے، روزانہ تلاوت قرآن کرے، روزانہ قرآن کی زیارت کرے، روزانہ قرآن کو چومے، تو یقیناً یہ سب کچھ قابل احترام ہے، یقیناً یہ ثواب کا باعث ہے. لیکن قرآن اس لیے نازل نہیں ہوا، قرآن اس لیے نازل ہوا اس پہ تفکر کیا جائے، اس پہ تدبر کیا جائے، اس پہ عمل کیا جائے. لہذا قرآن بار بار یہ کہتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اعملوا الصالحات. اگر تم اس منزل تک پہنچ گئے ہو کہ تم اسلام سے گزر کے ایمان کی منزل پر آ گئے ہو، تب ایمان کے بعد سوائے اعمال صالح کوئی چیز باقی نہیں رہی. یعنی اب تم اعمال صالح انجام دے کر یہ بتاؤ کہ تم اس قرآن کو مانتے ہو، اس قرآن کو تسلیم کرتے ہو، قرآن پہ عمل کرنا اصل حقیقت ہے، اصل چیز ہے. لہٰذا سیدھا نماز کا اگر آ جائیے تو نماز کا ایک ظاہر ہے، ایک نماز کا بات ہے. نماز کا ظاہر یہ ہے کہ انسان تکبیرۃ الاحرام پڑھے، سورہ حمد پڑھے، قرات کرے، رکوع کرے، سجود کرے، یہ نماز کا ظاہر ہے. لیکن الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر جو قرآن بتا رہا ہے، یہ نماز کے باطن کی طرف اشارہ ہے. اگر نماز انسان کو برائی سے روک رہی ہے، تو اس لیے انسان نماز کے باطن پر پھر عمل کر رہا ہے. لہذا اگر نماز پڑھ رہا ہے اور برائیوں سے دور نہیں ہو رہا، تو وہ ظاہری نماز پہ عمل کر رہا ہے، لیکن باطنی نماز اس پر اثر ہی نہیں گزار رہا. وہ الحمدللہ، وہ قل ہو اللہ، وہ سبحان اللہ، وہ اللہ اکبر، اصلا انسان کے اوپر کوئی فرق ہی نہیں لا رہا ہے، کیونکہ وہ نماز کے ظاہر سے واقف ہے، باطن سے واقف نہیں ہے. اسی طرح روزے میں چلے جائیں، روزے کا بھی ظاہر ہے، نہ کھائیں پیئیں، وہ جو محرمات ہیں ان کو انجام نہ دیں، یہ روزے کا باطل ہے، روزے کا ظاہر ہے. لیکن خداوند متعال نے روزے کا باطن کیا بتایا، لعلکم تتقون، ہم نے روزے تم پر اس لیے واجب کیے تاکہ شاید تم متقی بن جاؤ. اگر روزہ انسان کو تقوی اختیار کرنے میں مدد فراہم کر رہا ہے، تو انسان روزے کی حقیقت تک پہنچ چکا ہے، اس کے باطن تک پہنچ چکا ہے. اور اگر وہ نہیں پہنچا ہے، تو اس نے صبح سے لے کے شام تک ٹھیک ہے کھانا، فقہی حوالے سے اس نے روزہ رکھ لیا، فقہی حوالے سے اس نے نماز پڑھ لی، فقہی حوالے سے اس نے قرآن کی تلاوت کر لی. اسی طرح فقہی حوالے سے انسان اگر اسلام دین قرآن کو مانتا ہے، تو فقہی حوالے سے وہ مسلمان کہلاتا ہے. لیکن اصل حقیقتیں جو ہوتی ہیں وہ اور ہوتی ہیں، جو انسان کو کسی اور طرف لے جاتی ہیں. اس طرح آپ جتنی بھی مثالیں لے کے چلتے چلے جائیں، میں مثالوں میں مثالیں دیتا چلا جاؤں، وہ مثالیں ظاہر بھی ہوں گی، باطن بھی ہوں گی. لیکن یہ چند مثالیں دیکھ کر میں آپ کے ذہن کو آمادہ کرنا چاہ رہا تھا، اپنے موضوع کی طرف لانا چاہ رہا تھا، کہ کردار مومن جو ہے کربلا کی روشنی میں، اہل بیت کا مقام جو ہے کربلا کی روشنی میں، وہ ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ آپ دیکھیں کربلا کو ہم جب مناتے ہیں، عزاداری کو ہم مناتے ہیں، تو عزاداری کا بھی آپ دیکھیں ایک ظاہر ہے، عزاداری کا بھی اسی طرح ایک باطن. عزاداری کے ظاہر کا نام نوحہ ہے، عزاداری کے ظاہر کا نام مرثیہ ہے، عزاداری کے ظاہر کا نام ماتم ہے، عزاداری کے ظاہر کا نام مجلس ہے، عزاداری کے ظاہر کا نام زیارت ہے، عزاداری کے ظاہر کا نام علم ہے، عزاداری کے ظاہر کا نام زلجنہ ہے، عزاداری کے ظاہر کا نام تابوت ہے. یہ سب چیزیں جو ہیں یا تبرکات جو ہیں، سب عزاداری کے ظاہر ہیں. لیکن عزاداری کا باطن وہ ہے جو حسین کہہ رہے اصلاح امتی، امت جدی، میں اس کو قربانی کو اس لیے دے رہا ہوں تاکہ امت کی اصلاح کر سکوں. تو اس کے معنی یہ ہے کہ اگر ہم ماتم کر رہے ہیں تو اس میں اصلاح کا پہلو ہونا چاہیے، اگر ہم مجلس کر رہے ہیں تو اس میں اصلاح کا پہلو ہونا چاہیے، اگر ہم نوحہ لکھ رہے ہیں تو اس میں اصلاح کا پہلو ہونا چاہیے، اگر ہم جلوس نکال رہے ہیں تو اس میں اصلاح کا پہلو ہونا چاہیے. اس لیے کہ حسین نے قربانی اصلاح امت کے لیے دی تھی، پیغمبر اسلام کی امت کی اصلاح کرنے کے لیے دی تھی، اصلاح یزید کے لیے نہیں آئے تھے، صرف ہم یزید کو ٹارگیٹ نہیں بنا سکتے. سکتے کہ ہم یزید کو برا کیا اور مجلس کو تمام کر دیں. اس لیے کہ اگر مولا یہ کہتے میرا مقصد یہ کہ اصلاح کرے ہمیں یزید کی تو یقیناً ہم ادھر لگاتے. آپ دیکھیں یزید کب آیا تھا؟ یزید جو ہے 22 کو اس کا والد گیا اس دنیا سے اور وہ 22 رجب کو تخت خلافت پہ آئے. 26 کو جو ہے جو ایلچی ہے اس کا جو سفیر ہے وہ بیت لینے آئے 26 رجب کو, اور 28 رجب کو امام حسین نے مدینہ چھوڑ دیا. 2 راتیں رہے امام حسین, اس کے بعد مدینہ چھوڑ دیا. تو ابھی تو 10 دن بھی نہیں گزرے اس کی حکومت کو آئے ہوئے. تو یزید نے بھی کیا خرابیاں کر لی تھیں, یزید نے کون سا ایسا کام کر لیا تھا. لیکن امام حسین بتا رہے کام پہلے سے خراب چلا آ رہا ہے, اس لیے میں اصلاح امت کے لیے نکل رہا ہوں. امت فاسد ہو چکی ہے, امت اس لیے فاسد ہے, اس کی دلیل جو ہے وہ یہ ہے. اس لیے پہ مولا خود فرماتے ہیں, کہتے ہیں امت اس لیے فاسد ہو چکی ہے, امت نے یزید جیسے ملعون شخص کی بیعت کر لی ہے, اس کو خلیفہ رسول تسلیم کر لیا ہے, اس کو مقام رسالت پہ بٹھا دیا ہے, اس کو جہاں خلافت رسول بیٹھتی ہے اس کو اس مقام پہ بٹھا دیا ہے. اس کے معنی امت کے عقیدے فاسد ہو گئے. کیا وجہ تھی؟ اس لیے کہ امت جو تھی ظاہر اسلام پہ عمل کر رہی تھی, قرآن کی تلاوت ہو رہی تھی, نماز پڑھی جا رہی تھی, زکات دی جا رہی تھی, توحید کا ذکر ہو رہا تھا, لیکن وہ توحید جو ہے اپنی معنویت سے خالی تھی, وہ رسالت اپنی معنویت سے خالی تھی, وہ قرآن اپنی حقیقت سے دور تھا, وہ نمازیں اپنی حقیقت سے دور تھی, وہ ان کو برائیوں سے نہیں روکتی تھی, نماز جماعت بھی پڑھاتے تھے بنی امیہ کے حکام اور باقی جا کے شراب بھی پی لیتے تھے, یہ ایسے نماز پڑھانے والے تھے. تو سوچیں امت کے نیچے کے افراد کس طرح کے فساد میں پڑے ہوں گے جو حکومتوں میں بیٹھے تو ان کا یہ حال. دسلات پڑی محمد والے امام حسین علیہ السلام والسلام. میں ایک جملہ کہتا ہوں, اکثر اس جملے کو کہتا ہوں کہ اگر کوئی ہم آپ سے بھی یہ کہے کہ اپنے بیٹے کو قتل کرنے دو, ہر سال تمہارے بیٹے کا ماتم کریں گے, ہر سال ہم تمہارے بیٹے پر گریا کریں گے, تو کوئی شخص راضی نہیں ہوگا اس بات پہ. اس لیے کہ وہ کہے گا سو واٹ, اگر ماتم کرو گے گریا کرو گے تو میرا بچے کو کیوں قربان کر رہے ہو؟ کیونکہ گریا کرنے یا ماتم کرنے کے لیے قربانی نہیں ہے, یہ گریا اور ماتم وہ چیز ہے جس نے عزاداری کو بچایا ہوا ہے, اور معصومین نے اس پہ تاکید اس لیے کی ہے کہ اس کے ذریعے عزاداری محفوظ ہو جائے, تاکہ جب عزاداری محفوظ ہوگی, تذکرہ حسینی محفوظ ہوگا, مظلومیت حسینی محفوظ ہوگی, اس وقت تک حسین کا مقصد محفوظ رہے گا. لیکن اصل مقصد یہ ہے کہ اس کو برپا کرو, فرش ازا بچھاؤ, مجالس کرو, لیکن اس میں مقصد حسینی کا تذکرہ ہو. لہٰذا ایک سلوات پڑھیں محمد علی. دیکھیے فکر ہوتی ہے, بعض لوگوں کی فکر ہوتی ہے کافی حد تک کام کرتی ہے. میں بھی عرصہ دراز سے ان علموں کی زیارت کرتا چلا آ رہا ہوں, تابوت کی زیارت کرتا چلا آ رہا ہوں, اور یہ جیسے بینر وغیرہ لگائے جاتے ہیں دنیا بھر میں لگے ہوتے ہیں, ایران عراق میں چیزوں کا رواج زیادہ ہے کہ وہاں پہ بینر زیادہ لگے ہوتے ہیں. لہذا ایک عالم دین کی مجلس سن رہا تھا ایران کے, انہوں نے مجلس نہیں تھی, ٹی وی پہ درس ان کا آ رہا تھا, محرم تھے ظاہر ہے, تو اس میں انہوں نے ایک بات کہی, کہا کہ ہم اتنے پرچم بناتے ہیں, اتنے بینرز بناتے ہیں, اتنے ہم علم بناتے ہیں, لیکن اگر ان علموں کے اوپر, ان بینرز کے اوپر, ان پرچموں کے اوپر امام حسین ہی کے کلامات لکھ دیں تو باہر جب نکلیں گے تو لوگوں کو اس بات سے آشنائی ہوگی کہ امام حسین ہم سے کیا کہہ رہے تھے. اکثر یہ دیکھنے میں آتا ہے کہ بہت سی امام مجالس ہو جاتی ہے, اس میں تذکرہ امام حسین نہیں ہو پاتا. امام حسین کا نام یقیناً مقدس ہے, لیکن اس نام کے ساتھ اگر نیچے تھوڑا سا قول بھی لکھا ہو, امام حسین کے خطبے کا کوئی ٹکڑا لکھا ہو, پیغمبر اسلام کی کوئی حدیث لکھی ہو, مولا کائنات کا کوئی خطبہ لکھا ہو, جناب سیدہ کی کوئی حدیث لکھی ہو, تو یہ خود بخود وہیں کام ہوگا, یہیں پرچم بنیں گے, یہیں سب لگیں گے. لیکن ہر شخص جب اس پہ نظر پڑے گی تو اہل بیت کی تبلیغ اس معنی میں ہوگی کہ ان کی تعلیمات سے بھی روشناس ہوں گی. انسان اگر کسی بھی چیز کو اپنانا چاہے, میں اپنے ادارے جعفریہ میں ایک مرتبہ میں نے تذکرہ کیا تو اس کا فرق یہ پڑا کہ اس کے بعد کئی لوگوں نے ایسا کام شروع کیا, ایسا نہیں کہ پہلے نہیں کرتے لیکن ادارے کے افراد نہیں کر رہے تھے. میں نے کہا دیکھیں آج کل دین کی تبلیغ اتنی آسان ہے, اور یہ ایک حقیقی بات ہے کہ یہ ہم اس لباس میں دین کی تبلیغ کریں مشکل ہے ہمارے لیے, کیونکہ ہمارا تعلق محراب و مسجد سے ہوتا ہے. बाजारों में हमारा ज्यादा निकलना नहीं होता, लोगों में ऑफिस में हम नहीं जा रहे होते, बाजारों में हमारा लोगों से दोस्ती वोस्ती नहीं होती, होती तो सलाम करके बस निकल जाते हैं। लिहाजा जो अफराद बाजार घूमते हैं, ऑफिस में जाते हैं, कॉलेज में जाते हैं, दो गैदरिंग में बैठते हैं, पार्टी अटेंड करते हैं, उनके लिए आसान है इस्लाम की तबलीग करना, कि कोई ना कोई तो क्लोज फ्रेंड होगा, उससे तो अपने इंसान दिल की बात कह सकता है। लिहाजा तबलीग के रास्ते इस दुनिया में, जिस दुनिया के हिस्से में बैठे, बहुत आसान है, यहाँ तासुब कम है, लिहाजा हम आसानी से दिन में तबलीग कर सकते हैं। तो मैंने वहां एक मिसाल दी थी, मैंने कहा आजकल सबके पास मोबाइल मौजूद है, हर एक शख्स के पास मोबाइल में जो फ्री मैसेजेस भी मौजूद होते हैं, हर के पास ईमेल की सहूलत मौजूद है, तो क्यों ना हम सुबह उठकर एक हदीस खुद पढ़ें, उसको फिर आगे फॉरवर्ड कर दिया करें। अपने कॉन्टेक्स्ट में हम जब फॉरवर्ड करते रहेंगे हदीस, तो हर शख्स को सुबह एक हदीस मिल जाएगी, अच्छा पैगंबर इस्लाम ने ये फरमाया है, अच्छा जनाबी सैयदा ने ये कहा है, अच्छा इमाम अस्करी ने फरमाया है। हर रोज आने एक मासूम से हदीस ले लें, और इंटरनेट पे बेतहाशा हदीसें पढ़ी, चार दा मासूमी से पूरी पूरी 40-40 हदीसों की बुक्स पढ़ी हुई हर मासूम से, इंसान उठाए खुद तर्जमा करे। आप लोगों के लिए तो और आसान है, आप लोग यहाँ की जबान जानते हैं, तो यहाँ पे आपके भी दोस्त अहबाब होंगे, एक दफा उनसे इजाजत ले लें, सिर्फ इजाजत ले लें कि अगर हम आपको टेक्स्ट मैसेज करें तो आपको कोई एतराज तो नहीं है, हम कुछ सेइंग्स आपको टेक्स्ट करेंगे, आप कभी कुरान की आयत उसमें टेक्स्ट कर दें, कभी आप अहले बैत का कोई कलाम टेक्स्ट कर दें, तो दीन की तबलीग हो रही है। अगर फर्ज करें आप देख रहे हैं एक दोस्त है जो क्रेडिट की वजह से परेशान है, तो क्रेडिट के सिलसिले में आपके पास हदीसें मौजूद है, आप रहनुमाई के तौर पर हदीसें पेश कर दें। किसी को आप देख रहे हैं कि वो माली परेशानी में गिरफ्तार है, तो उससे मरबूत जो हदीस है उसमें भेज दें। किसी को देखें उसकी फैमिली प्रॉब्लम चल रही है, तो इस दवाजी ताल्लुकात पे जो हदीस है उनको वो फॉरवर्ड कर दें। इंसान अगर इस तरह से दीन की तबलीग करना चाहे, तो इसमें ना टाइम लग रहा है, ना इसमें पैसे लग रहे हैं, ना इसमें वक्त लग, कोई चीज नहीं लग रही। आपके पास मैसेजेस मौजूद होते हैं, सिर्फ ये कि आप वहां पे पढ़े, आपको उर्दू में मिल जाएंगी, आपको पर्शियन में मिल जाएगी, पर्शियन पढ़ना मुश्किल हो, किसी तर्जमा करवा लें, लेकिन उर्दू में हदीसें बहुत सारी मिल जाएंगी। लिहाजा उसको सिर्फ तर्जमा करना होगा, एक एक डेढ़ लाइन की हदीस होती, इससे ज्यादा हदीस नहीं होती। ये मकसद है हुसैनी, ये है असल में आजादारी सईद शहदा का मकसद और हदफ, ये है अहले बैत ने इसीलिए रखा कि इस आजादारी को जब तक बाकी रहेगी, याद रखें कि अगर सैयद शहदा की आजादारी को खत्म कर दिया जाए तो कभी भी दीन बाकी रह नहीं सकता। ये दीन बाकी क्यों है? ये दीन बाकी इसीलिए है कि जालिम को जालिम कहा जा रहा है और मजलूम को मजलूम कहा जा रहा है। देखें ये बात, मैं कल की बात मैंने जो आपसे अर्ज की थी फितने की, और वहां पे मैंने अर्ज किया था कि करबला वालों की मार्फत में औरों की मार्फत में फर्क था। उसकी वजह ये थी कि आप देखें आज तो पूरी उम्मत इस्लामिया के तकरीबन सारे उलमा उसकी तकफीर का फतवा देते हैं, मुआविया और यजीद की तकफीर का फतवा देते हैं कि ये वाकई काफिर था। लेकिन आप देखें जो करबला वाले थे वो हाकिम वक्त समझते हुए, खलीफा रसूल जानते हुए कि ये खलीफा रसूल का दावा कर रहा है, लेकिन उसके कुफर के वो कायल थे, लिहाजा उसके मुकाबले में आके वो खड़े हो गए। क्यों? इसलिए उन्होंने इमाम हुसैन से बसीरत हासिल की हुई थी। जब इंसान पास बसीरत होती है तो वो अनावानों से, अनावीन से वो घबराता नहीं है, वो नहीं देखता कितना अनवान है, वो उसकी हकीकत पे जाता है। वरना अफसोस से तारीख उठा के देखिए तो जब आप जंगे सिफीन का औराक पलटिए तो उसमें सबसे बड़े अफसोस की बात मेरे नजदीक, अलबत्ता हो सकता है किसी नजदीक कोई और हो, अफसोस की बात यह कि जब लश्कर में जनाब अम्मार यासिर को कत्ल किया गया और ये अमीर शाम के लश्कर ने उनको कत्ल किया, सहाबी रसूल थे, जलील सहाबी रसूल थे, उनके लिए हदीसें वारी थी, लेकिन उसके बावजूद उनको कत्ल किया गया तो उस वक्त लश्कर में खलबली पड़ी थी। क्या खलबली पड़ी थी? उस वक्त लश्कर ने कहा था कि अम्मार यासिर हमसे कत्ल हो गए, और रसूलुल्लाह ने कहा था जो बागी फिरका होगा, जो बागी गिरोह होगा, वो अम्मार यासिर को कत्ल करेगा, इसके मायने हम बागी लोग हैं। तो यहां पे उसने भी तौजीह भी की, अमीर शाम ने उसकी तौजीह भी की, उसने जवाब नहीं दिया, कहा नहीं हमने नहीं कत्ल किया, जो लेकर आया था उसने कत्ल किया, अली लेकर आया था इसलिए अली उसके कातिल ने उल्टी मंतिक बयान की। बहरहाल अभी मैं इस बहस में नहीं जाता, लेकिन कत्ल करने अफसोस की जो मैं नुकता बयान करना चाहता हूं, अफसोस किस बात पे है? अफसोस इस बात पे है कि अम्मार यासिर के जो मौला थे अली मुर्तजा, जिनके साथ अम्मार यासिर आए थे, जिन पर कुर्बान होने अम्मार यासिर आए थे, जिनको वो अपना मौला तस्लीम करते थे अम्मार यासिर, यानी अम्मार यासिर को तो मियार हक व बातिल बयान किया गया, लेकिन पैगंबर उस हदीस को फरामोश कर दिया, अली उल्मा हक व हक मा अली, वो उसको नहीं जानते थे, यानी अली अलैहिस्सलाम से आगे जंग कर रहे थे, उनके लिए ये बात मुबहम थी कि अली हक पर है कि नहीं है, लेकिन हमारे यासिर का कत्ल उनके लिए ज्यादा बड़ा था, ये अलमिया है तारीख का। यानी इसके माना ये है کہ اس وقت کے لوگوں کے جس زمانے میں ٹی وی بہت گفتگو چل رہی تھی اور اس حدیث پہ آیا اور سوال اٹھا کہ جنگ جمل میں جو حق کس کے ساتھ تھا اور جنگ سفین میں حق کس کے ساتھ تھا، تو وہاں پہ اہل سنت کے جو علماء بیٹھے تھے انہوں نے ٹی وی پہ کہا کہنے بات حق نہیں ہے کہ حق علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے ساتھ تھا. تو یہ کہہ کر اور پھر ایک حدیث پڑھی کہ الحق مع علی وعلی مع الحق، حق کیونکہ علی کے ساتھ ہے اور علی حق کے ساتھ. یہ حدیث بھی پڑھی کہ حق ان کے ساتھ تھا. اجتہادی غلطی تھی جنگ جمل والوں سے بھی جنگ سفین والوں سے بھی. لیکن یہاں پہ ایک سوال، ایک کوشچن ہے جانے والا، یہ تو ٹی وی پہ کہا ایک توجہ کر کے بات ختم ہو گئی. سوال یہ ہے کہ اس وقت جو مسلمان تھے، آج 1400 برس گزر جانے کے بعد مسلمانوں کو اس بات کا علم ہے، پیغمبر کی اس حدیث کو مانتے ہیں، اپنی کتابوں میں لکھتے ہیں الحق و مالی ولی مالا، اس حدیث کو سب مانتے ہیں، آج لکھتے ہیں. تو کیا جنگ جمل میں اتنے اصحاب رسول تھے، جنگ صفین میں اتنے اکابر لوگ موجود تھے، انہوں نے اس حدیث کو نہیں سن رکھا تھا، ان کو یہ حدیث نہیں پتا تھی؟ یہاں دو حالتوں سے خالی نہیں ہے، یا تو حدیث معلوم تھی رسول کی صداقت پہ یقین نہیں تھا کہ رسول جو کہتے ہیں وہ صادق ہیں، کیونکہ رسول کی اگر سنی تھی تو پھر ان کو یقین ہونا چاہیے کہ رسول نے اگر کہا ہے کہ علی حق کے ساتھ ہے اور حق علی کے ساتھ ہے تو کبھی بھی علی علیہ السلام کو مخالفت نہیں کرنی چاہیے تھی. یا تو رسول کی صداقت پہ شک تھا، رسول کے کلام پہ شک تھا، یا یہ تھا کہ اس حدیث کو چھپایا گیا تھا. اگر حدیث کو چھپایا گیا تھا تب بھی جرم تھا. اور تاریخ اٹھا کے دیکھ لیجئے کہ پیغمبر اسلام کے بعد 90 برس، بعض روایتوں میں 70 برس تک احادیث لکھنے پر پابندی تھی. یہ ہم نہیں کہتے، اہل سنت بھی لکھتے ہیں اس بات کو. 70 برس یا 90 برس تک کوئی حدیث نہیں لکھ سکتا تھا، صرف قرآن لکھنے کی اجازت تھی، کوئی حدیث لکھنے کی اجازت نہیں تھی. اس لیے آپ دیکھ لیں، آپ کو پہلی صدی میں کوئی بھی آپ کو کتاب ہی نہیں ملے گی مسلمانوں کے درمیان کسی بھی طرح کی، چاہے وہ شیعہ ہو، چاہے وہ سنی ہو، چاہے وہ کسی بھی فرقے سے ہو، کسی بھی مسلمان سے رہتے ہو، آپ کو کتابیں نظر نہیں آئیں گی. پہلی صدی عیسوی کی کتابیں نظر نہیں آئیں گی. چند ایک کتابیں ہیں، وہ بھی ہمارے جیسے صحیفہ سجادی ہے یا نہج البلاغہ کے خطبے لکھے گئے تھے یا امیر المومنین کے لکھے گئے تھے، کیونکہ شیعہ اس بات کو تسلیم نہیں کرتے تھے، اندرونی طور پہ یہ لکھتے تھے، لیکن باہر حکومتوں کی طرف سے پابندی تھی. جب اتنی پابندی کیوں تھی؟ تاکہ اس قسم کی حدیثوں کو روکا جا سکے، اس تعلیمات کو روکا جا سکے. اس تعلیمات کو کیونکہ روکا گیا تھا، اس کی وجہ سے عام مسلمان، آج دیکھیں اتنا میڈیا فاسٹ ہے، سب کچھ ہے، لیکن جن کے ہاتھ میں میڈیا ہے وہ سیاہ کو سفید، سفید کو سیاہ نہیں بنا دیتے، کرتے ہیں، آج بھی کرتے ہیں. کیمرے موجود ہیں، ٹیپ موجود ہے، ریکارڈنگ ہو رہی ہوتی ہے، ویڈیو بن رہی ہوتی ہے، لیکن سب کچھ سامنے دکھانے کے بعد مجرم کو جو ہے یہ ظالم بنا دیتے، مجرم کو جو ہے یہ کہہ دیتے ہیں وہ تو مجرم نہیں ہے، اور جو بیچارہ مجرم نہیں ہوتا، مظلوم ہوتا، اس کو وہی ظالم بنا دیتے ہیں. یعنی ظالم کو مظلوم اور مظلوم کو ظالم بنا دیتے. یہ ایک حکومتوں کا، میڈیا کا ایک طریقہ کار ہے. ہمیں از ایسے شیعہ، از ایسے مومن ان چیزوں سے اویئرنیس رکھنی چاہیے، دیکھنا چاہیے کہ ہمارے اطراف میں کیا ہو رہا ہے. اگر ہم اس طرح سے رہیں گے تو یقیناً کبھی بھی ہم گمراہ نہیں ہوں گے. اور یہی وجہ تھی عزیزان محترم، جو مکتب حسینی سے وابستہ افراد ہوتے ہیں، جنہوں نے حسین کے مکتب کو سرسری نہیں پڑھا ہوتا ہے، دقت سے پڑھا ہوتا ہے، وہ دنیا کے ظالموں کو بہت اچھی طرح سے پہچانتے ہیں. کل مکتب حسینی کے پڑھے ہوئے ایک شخص نے آج سے 20 سے 25 سال پہلے کسی کو شیطان بزرگ کہا تھا، اور یہ کہا تھا یہ وہ مرد ہے، یہ وہ مقام ہے کہ جہاں سے مسلمانوں کے لیے بیج بویا جاتا ہے نفرتوں کا، نقصان دیں گے مسلمانوں کے لیے. آج پوری دنیا وہی کلام کر رہی ہے. لیکن پہلے کس نے کہا تھا؟ پہلے اس نے کہا تھا جس نے درس کربلا لیا تھا، جو کربلا کی شناخت رکھتا تھا، جو کربلا کو جانتا تھا، جو کربلا پہ عمل کرتا تھا. تبھی تو کہنے والے نے یہ کہا تھا، یہ میں نے جو انقلاب برپا کیا ہے حسینی انقلاب سے برپا کیا ہے، یہ جو میں انقلاب لے کر آیا ہوں حسین کے نام پہ لے کے آیا ہوں، اس لیے کہ میں نے حسین سے درس لیا ہے. جب انسان حسین سے درس لیتا ہے تو کامیابیاں اس کے قدم چومتی. سلوات پڑھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. نہ ظالم کو تو آج پوری دنیا ظالم کہہ رہی ہے، مسلمانوں کے علاوہ آپ دیکھ لیے غیر مسلموں نے کتنی مخالفت کی تھی، کتنی مخالفت کرتے ہیں. جس ملک میں جاتا ہے اس ملک میں جا کے مخالفت، ہمارے برطانیہ میں بھی آیا تو اس برطانیہ میں بھی اس کی مخالفت ہو رہی تھی، اس کے خلاف پروٹیسٹ ہو رہا تھا. اس لیے ظلم کیا ہے، ظلم جو ہے کوئی بھی برداشت نہیں کرتا، اس میں مسلم نان مسلم نہیں ہوتا، ظلم ہر ایک کو سمجھ آ رہا ہوتا ہے، لیکن اس ظلم کو کوئی فائنڈ آؤٹ کرے، کوئی اس کو پوائنٹ آؤٹ کرے. لہٰذا جس نے پوائنٹ آؤٹ کیا تاج اس کے سر پہ باندھا گیا. آج اس کو ہی جانتے ہیں, لیکن دنیا آپ کہتی ہے کہ اس کی وجہ صرف یہ ہے کہ انسان دقت سے دیکھے, جیسے کربلا والوں نے اسی وقت پہچان لیا تھا کہ یزید آیا تو ابھی ہے لیکن اس کا نقصان قیامت تک باقی رہے گا, اگر ہم نے اس کی مخالفت نہیں کی تو یقیناً ایسے باقی رہے گا. لہٰذا اہل بیت علیہم السلام کی سیرت کو پڑھنا بھی چاہیے اور اس کو سمجھنا چاہیے. اگر ہم نہیں پڑھیں گے, نہیں سمجھ, صرف سننے سنانے تک رکھا ہم نے اپنا دین اپنا علم, ہم دوسروں تک بیان نہیں کر سکتے. تھوڑا بہت ہمیں خود محنت کرنی پڑے گی, ذرا نیٹ پہ بیٹھنا پڑے گا, کچھ کتابیں پڑھنا پڑیں گی, ان کے حقائق کو سمجھنا پڑے گا, سوال اپنے طور پہ ایجاد کرنا پڑیں گے کہ ایسا کیوں ہوا. اگر میں مثال کے طور پہ ایک سوال کروں کہ ہم از حیث عزادار سید و شہدا اتنے عرصے سے مجلس کرتے ہیں, ہم نے اس پیغام کو غیر شیعوں تک پہنچانے کی کتنی کوشش کی, تو ہم نے کوشش نہیں کرتے. جب ہم کوشش نہیں کرتے تو یہ پیغام جو ہے آگے نہیں پھیل رہا ہے. اس پیغام کو کون پہنچائے گا؟ اس پیغام کو ہم ہی پہنچائیں گے, اس لیے کہ ایک بقول ایک عالم دین کے یہ جو جلوس ہم لے کر نکلتے ہیں, یہ ہم جلوس بطور عزادار نہیں نکلتے, یہ ہم سفیر حسین بن کے نکلتے ہیں, ہم حسین علیہ السلام کی نمائندگی کرتے ہیں. اگر حسین کا پیغام ہم نہیں کریں گے تو یاد رکھیں دنیا میں کوئی فرقہ نہیں ہے, دنیا میں کوئی مذہب نہیں ہے, دنیا میں کوئی مکتب نہیں ہے جو امام حسین سے اتنا درد رکھتا ہو کہ کربلا کو وہ عام کرے. کربلا کو عام کرنا ہماری ذمہ داری ہے. ایک دوست ہو, دو دوست ہو, ایک فرد ہو, دو, صرف کربلا کی کہانی اس تک پہنچا دیں, کیونکہ اتنا حق اور باطل ہے وہاں پر, اتنی وضاحت ہے وہاں پر کہ انسان بہت آسانی سے سمجھ جاتا ہے, وہاں پیچیدگی نہیں ہے. وہاں انسان دیکھتا ہے کیسا ہے یہ شخص تھا کہ اس کو 30,000 کے لشکر نے گھیرا, 72 کے ساتھ تھا, لیکن کہا کہ دیکھو میں گھوڑوں کے نیچے تو جا سکتا ہوں لیکن تمہارے بیہات کے بیت نہیں کر سکتا. تو اس کے معنی اس کا مقصد کتنا عظیم تھا. اس کے بچوں پہ پانی بند کیا گیا, یہ پانی بند کرنے کو تو برداشت کر رہا ہے لیکن دیکھو میں بیت نہیں کروں گا. تو اس کے معنی اس کا مقصد کتنا عظیم تھا. یہی اہل بیت علیہم السلام کی عظمت تھی, اور یہ عظمت اس لیے تھی کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو امام بنا کر بھیجا تھا, ان کو ولی بنا کر بھیجا ہے, ان کو اپنا نمائندہ بنا کر بھیجا ہے. خدا بند متعال کبھی بھی ظالم کی حمایت نہیں کرتا, کبھی بھی نمائندہ خدا جو ہے وہ ظالم کی حمایت نہیں کر سکتا, وہ ظالم کی طرفداری نہیں کر سکتا. لہذا اہل بیت علیہ السلام کی پوری سیرت اٹھا کے دیکھ لیجئے تو اہل بیت علیہ السلام کی سیرت میں ایک ہی بات نظر آئے گی کہ ہمیشہ انہوں نے ظالمین کی مخالفت کی ہے اور مظلوموں کی حمایت کی. صلوات پڑھیں محمد والے. یقیناً ہمیں کربلا سے درس لینا چاہیے, درس سمجھنا چاہیے. کربلا کیا ہے؟ اگر ہم نے اپنے کردار کو کربلا سے نہیں بنایا, ہم نے نہیں دیکھا کہ کربلا نے ہم پر کیا اثر ڈالا ہے, کربلا سے ہم نے کیا لرن کیا ہے, تو یقیناً ہم کربلا کے ظاہر پر تو عمل کر رہے ہیں لیکن ہم اس کے باطن سے بے خبر ہیں. بالکل اسی طرح جیسے اگر شخص ہو, اذان ہو, نماز میں تو کھڑا ہو جائے, اس کے بعد پھر گناہوں کو بھی انجام دیتا ہے, تو نماز تو وہ پڑھ رہا ہے, نمازی تو کہلائے گا, ہم عزاداری کر کے عزادار تو کہلائیں گے لیکن حقیقت مطلب سے ہم دور رہیں گے. خدا سے ہمیشہ یہ دعا کرنی چاہیے کہ ہم حسین اور مکتب حسین سے وابستہ ہو جائیں, ہم حسین علیہ السلام کے مقصد اور ہدف کو سمجھ سکیں. اگر ہم حسین کے مقصد کو سمجھ جائیں گے یقیناً ہم کامیاب ہوں گے اور ہم بھی اس ہی مکتب کے نمائندے بن جائیں گے جس مکتب کا نام حسینی مکتب ہے. یقیناً ہم حسینی مکتب کی نمائندگی کریں گے. یہ اہل بیت عصمت طہارت کے اتنے فضائل, اتنے مناقب جو اہل بیت کے بیان کیے اس کی وجہ بھی یہی تھی, تاکہ انسان یہ دیکھے یہ کتنی باکمال شخصیات ہیں, یہ کتنی باکمال شخصیات ہیں, اللہ نے ان کو کتنا فضل دیا ہے. کل میں نے اہل بیت کی فضیلت کے مطابق گفتگو یہاں پر چھوڑ دی تھی کہ اللہ نے ان کو ایسے اپنا نمائندہ بنا کے بھیجا, ان کو اپنے ارادے کا مظہر بنا کے بھیجا کہ اگر یہ ارادہ کرتے ہیں زمین پہ بیٹھ کر تو چاند کو ٹکڑے ہونا پڑتا ہے, اگر یہ ارادہ کرتے ہیں زمین پہ بیٹھ کے تو سورج کو پلٹنا پڑتا ہے, اگر یہ ارادہ کرتے ہیں تو ستارے کو آنا پڑتا ہے. میں عرض کر چکا, میں نے دو وجوہات پہ گزشتہ عشروں میں آپ کے سامنے عرض کیے. ایک میں نے عرض کی تھی کیونکہ یہ امر الہی کے مالک ہوتے ہیں اس لیے ایسا کر لیتے ہیں, دوسرے یہ مولا رکھتے ہیں ہیں کیونکہ ولایت تکوینی رکھتے ہیں ان چیزوں کے اوپر، اس لیے ایسا کر لیتے ہیں. لیکن آج میں ایک اور وجہ بتانا چاہتا ہوں کیوں ان کا کائنات پہ اللہ نے اس طرح سے تصرف دیا ہے، کائنات ان کے تصرف میں اس طرح سے کیوں ہے، کیوں نہ سورج پلٹتا، کیوں نہ چاند شق ہوتا، کیوں نہ ستارہ زمین پر آتا. اس لیے کہ ان کو اپنی عزت عزیز تھی. اگر یہ اپنی عزت نہ بچانا چاہتے تو نہیں پلٹتے، کیونکہ یہ چاہتے تھے یہ اپنی عزت کو بچا لیں. ستارے نے جناب سیدہ کی چوکھٹ پہ سجدہ کر کے بتایا مجھ میں شرافت پائی جاتی ہے اس لیے میں سیدہ کے در پہ آیا ہوں. سورج نے پلٹ کے بتایا مجھ میں اطاعت پائی جاتی ہے اس لیے میں پلٹ کے آیا ہوں. چاند نے شک ہو کے بتایا میں ہادی کے ہاتھ سے شک ہوا ہوں، لہذا اگر تمہیں اتباع کرنی ہے، اطاعت کرنی ہے تو کر لو. اس لیے کہ چاند کس لیے شک کیا گیا تھا؟ چاند شکی اس لیے ہوا تھا جو پیغمبر کی نبوت پہ عقیدہ نہیں رکھتے تھے، جو آپ کی رسالت پہ عقیدہ نہیں رکھتے تھے. چاند شک ہو کر بتا رہا تھا کہ دیکھو مجھے نبی زمین پر بیٹھ کر اختیار رکھتا ہے وہ شک کر دے، اگر تمہارے معاملے پر آ جائے تو تمہارے بھی ایسے چیزڑے اڑا دے گا کہ تم زمین پہ نظر بھی نہ ہوگے. لیکن اللہ نے اس کو رحمت للعالمین بنا کر بھیجا ہے. اگر تمہیں ایمان لانا ہے تو اس پر ایمان لے آؤ. لیکن اس کی قدرت کا مظہر یہ ہے کہ یہ زمین سے چاند کو بھی شک کر لیتا ہے، پھر اسے دوبارہ جوڑ بھی دیتا ہے. جہاں سورج نے پلٹ کے ہی بتایا تھا کہ دیکھو تم نہ پلٹ سکے، میں دیکھو علی کے کہنے سے پلٹ گیا، تمہیں رسول نے بلایا تم نہ پلٹ سکے. فاطمہ زہرا کے چوکٹ پہ ستارے نے اتر کے بتایا کہ یہ میری شرافت ہے، اس لیے کہ یہ وہ در ہے جو عظمتوں کا در ہے، جہاں پر جو بھی آتا ہے اگر وہ سجود کے ساتھ آتا ہے، اگر وہ تواضع کے ساتھ آتا ہے تو وہ اپنی شرافت کا مظاہرہ کرتا ہے. محمد محترم، یہ اس لیے کیونکہ ان کو اپنی عزت عزیز تھی. یہ ہمارا تو کلام نہیں جانتے، یہ ہماری تو گفتگو نہیں سمجھتے، نہ ہم ان کی گفتگو سمجھتے ہیں نہ ہم ان کا کلام سمجھتے ہیں، لیکن یہ کائنات اپنے خالق کا کلام سمجھتی ہے، یہ کائنات اپنے خالق کے مزاج کو جانتی ہے، یہ کائنات اپنے خالق سے بہت روح آشنا ہے. جب یہ چادت تطہیر کے اندر یہ خمسہ آل ابا جمع ہو گئے، یہ پنجتن پاک جمع ہو گئے، اس وقت رحمت کے اللہ تعالی کی رحمت پہ ایک ایسا جوش آیا کہ اللہ تعالی نے ایک صدا بلند کی تھی جو آسمان بھی سن رہا تھا، زمین بھی سن رہی تھی، فرش بھی سن رہا تھا، عرش بھی سن رہا تھا، چرند بھی سن رہے تھے، پرند بھی سن رہے تھے، ملک بھی سن رہے تھے، جن بھی سن رہے تھے. وہ اللہ نے آواز یہ دی تھی یا سکانا سماواتی یا ملائکتی و سکانا سماواتی و ما خلق کو سما ام مبنیا ولا ارض مدحیا ولا قمر منیرا ولا شمس مدیا ولا فلک یدور ولا بحر یجری ولا فلک یسری الا فی محبت ہؤلاء خمسا الذین هم تحت الکساء. میں نے اس آسمان کا بچھونا نہیں بنایا، میں نے زمین کا بچھونا نہیں بنایا، اس آسمان کا شامیانہ نہیں لگایا، اس بحر کو میں نے نہیں بہایا، اس چاند کو میں نے نہیں چمکایا، اس سورج کو میں نے گور نہیں بخشا، اس فضا کو میں نے نہیں چلایا، ان کشتیوں کو میں نے نہیں بہایا، مگر میں نے بہایا اس لیے ہے تاکہ ان کی محبت کو ثابت کر سکوں. یعنی میں نے کائنات کو خلق اس لیے کیا ہے، جو آج یہ پانچ جمع اس چادر کے اندر، ان کے لیے میں نے تمام کائنات کو خلق کیا تھا. جب خدا یہ کلام کر رہا تھا آسمان بھی سن رہا تھا، زمین بھی سن رہی تھی، چاند بھی سن رہا تھا، ستارے بھی سن رہے تھے، فرش بھی سن رہا تھا، ہر ایک کو اپنی عزت اسی لیے پیاری تھی کہ ان کا خالق کہہ چکا تھا کہ ہم نے خلق ہی تم کو ان کے لیے کیا ہے، اگر اب یہ اتباع نہ کرتے تو یہ ان کی حیا نہ ہوتی. لہٰذا انہوں نے کہا کہ ان کی اطاعت کر کے ہم بتا دیں گے کہ ہمارا تو وجود آپ کا صدقہ ہے. سلوات پڑھیں محمد علیہ السلام. اہل بیت علیہ السلام کو خدا نے یہ فضل بخشی اس لیے تھا اور دیا اس لیے تھا کہ کائنات کا ہر فرد دیکھ سکے، دیکھ سکے کہ ان کی عظمت کیا ہے. کل نہ کہہ سکے کہ ہم نے اہل بیت کی عظمت کو تو ہم نہیں جانتے، اہل بیت کی کیا عظمت ہے ہمیں تو نہیں پتا. اللہ نے اتنے فضائل ان کو بخشے، اتنے کمالات ان کو بخشے کہ تاریخ میں جہاں بھی جس نے بھی لکھا کسی بھی فرد اہل بیت کے متعلق، کسی فرد اہل کہا یہ با کمال تھے، یہ با علم تھے، یہ با فضل تھے، یہ با حیبت تھے، یہ صاحب زہد تھے، یہ صاحب تقویٰ تھے، یہ صاحب کمالات تھے، اس لیے کہ انہوں نے اپنے سامنے ان کے کلام کمالات کو دیکھا تھا. اگر ان کے کمالات کو انسان نہ دیکھتا تو یقیناً اہل بیت کی معرفت لوگوں کے لیے مشکل ہو جاتی. جس طرح سے اہل بیت کے تذکرے کو چھپایا گیا اس طرح انسان اہل بیت کو سمجھ ہی نہیں سکتا تھا. خدا نے ان کی آیت تطہیر نازل کر کر ان کو عصمت کی سند دے کر، کل جب میں مجلس سے فارغ ہوا کسی نے عصمت کے متعلق سوال کیا، وہ عصمت ہے کیا چیز میں آپ کو بتا دوں. دیکھیں عصمت جو ہے، عصمت کوئی ایسی چیز نہیں جو حاصل کی جائے. عصمت ایک ایسی چیز نہیں جو حاصل کی جائے، جیسے نبوت ہے، جیسے امامت ہے، جیسے رسالت ہے. یہ تمام وہ منصب ہیں، خلافت ہے، یہ تمام وہ منصب ہیں جن کو حاصل کوئی نہیں کر سکے. کوئی عبادت کر کے کہ میں نبی بن جاؤں گا، کوئی عبادت کرے کہ میں رسول بن جاؤں گا، کوئی عبادت اور ریاضت کرے کہ میں امام بن جاؤں گا، نہیں، ممکن نہیں ہے. یہ تمام وہ مناصب ہیں جو حاصل نہیں کیے جاتے، تحصیلی نہیں ہے، کسبی نہیں ہے، ان کو حاصل نہیں کیا جاتا، بلکہ محبتی ہیں، عطائی ہیں، یعنی خدا بطور گفٹ دیتا ہے. جسے چاہتا ہے خدا رسول بناتا ہے، جسے چاہتا ہے خدا نبی بناتا ہے، جسے چاہتا ہے خدا خلیفہ بناتا ہے، جسے چاہتا ہے خدا امام بناتا ہے. یہ وہ تمام مناصب ہیں جو خدا جسے چاہتا ہے وہ بناتا ہے. اس لیے پورے قرآن میں آتے ہیں خلافت کا جب بھی تذکرہ کرے گا تو اپنی طرف نسبت دے گا، امامت کا جہاں تذکرہ کیا اپنی طرف نسبت دیے، رسالت کا جہاں تذکرہ کیا اپنی طرف نسبت دیے، نبوت کا بھی جہاں تذکرہ کیا اپنی نسبت دیے. ان میں سے ایک مقام مقام عصمت ہے. مقام عصمت جو ہے وہ بھی کوئی تحصیل ہونے والا مقام نہیں ہے، وہ حاصل ہونے والا مقام نہیں ہے کہ ہم کہیں کہ یہ کوئی عصمت کے درجے پہ پہنچ جاتا ہے. عصمت کے درجے پہ پہنچتا نہیں ہے، عصمت خدا کی طرف سے گاڈ گفٹڈ ہوتی ہے، یہ خدا کی طرف سے دی جاتی ہے. خدا جن کو چاہتا ہے خدا انہیں عصمت عطا کرتا ہے. معصوم کوئی بنتا نہیں ہے، معصوم بن کر آتا ہے. معصوم کوئی یہاں پہ نہیں ہم، لہذا عصمت کے لیے جو سوال تھا وہ یہی تھا کہ معصوم کا پہچانے کیسے، یہ ہے معصوم کی شناخت کیسے ہوتی ہے. معصوم کی شناخت کے لیے ہمارے پاس دو ہی راستے ہیں. کوئی شخص، کیونکہ عصمت کا تعلق باطن سے، کوئی شخص باطن کو کسی کے نہیں جانتا، لہذا ہم نہیں کہہ سکتے کہ معصوم کون ہے، کسی کے لیے ہم نہیں کہہ سکتے. کتنا ہی کوئی کوائس پرسن ہو، کتنا ہی کوئی اچھا آدمی ہو، کتنا ہی کوئی متقی آدمی ہو، کتنا ہی کوئی پرہیزگار آدمی ہو، ہم نہیں کہہ سکتے فلاں شخص معصوم ہے. البتہ معصوم کی تعریف میں یہ ضرور آتا ہے کہ معصوم وہ ہوتا ہے جس سے خطائیں نہیں ہوتی، گناہ نہیں ہوتے، غلطی نہیں کرتا، سہو نسیان وہاں نہیں ہوتا، یہ سب معصوم کی تعریف ہیں. لیکن ہم معصوم کو ہم دیکھیں کوئی خطا نہیں کر رہا، کوئی بھول چوک نہیں کر رہا، کوئی گناہ نہیں کر رہا، ہم اس کو معصوم نہیں کہہ سکتے. کیونکہ معصوم ہم جانتے ہی نہیں کہ معصوم ایک باطنی کیفیت کا نام ہے اور اس کیفیت تک انسان پہنچ ہی نہیں سکتا، لہذا اس معصوم کو ہم نہیں جان سکتے. تو معصوم کو پہچاننے کا طریقہ کیا ہے؟ معصوم کو پہچاننے کے دو ہی طریقے ہیں. یا تو خدا بندے متعال کسی کی عصمت کا اعلان کرے، خدا خود بتائے کہ یہ معصوم ہے تو پہچانا جاتا ہے، یا جس کی عصمت معین ہو چکی ہے، جس کی عصمت پتہ چل چکی ہے معصوم ہوتا ہے، وہ کسی کو اگر معصوم کہہ دے. کیونکہ معصوم اگر کسی کو، جو معصوم ہوتا ہے وہ کسی غیر معصوم کو معصوم کہہ ہی نہیں سکتا ہے. اگر معصوم کسی کو معصوم کہہ دے تو وہ معصوم ہوتا ہے، یا خدا کسی عصمت کا اعلان کر دے. یہ پیغمبر اسلام نے ہر ایک 14 معصومین کے لیے، کیونکہ ہمارے پاس 12 امام کی جو حدیث موجود ہے جو اہل سنت کے بھی آئی ہے اور ان کے ینابی مبدہ میں نام تک آئے ہیں پورے 14 معصومین کے، 12 اماموں کے، پیغمبر اسلام نے کہا یہ ہے میرے سکسیسر، یہ ہے میرے خلیفہ، یہ ہے میرے جانشین، یہ ہے 12 امام ہمارے. لہذا خدا نے یہ جو آیت تطہیر میں نے کل بھی عرض کیا تھا، یہ آیت تطہیر جو ہے یہ قرآن میں عصمت پر دلیل ہے. اب جو جو معصوم ہوتا ہے اس کو ہم اس آیت تطہیر میں شامل کرتے ہیں، جو غیر معصوم ہوتا ہے اس کو ہم شامل نہیں کرتے. لہذا عصمت کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو کسبی ہو یا ہم کسی کو معصوم بنا دیں. جیسے بعض وقت کچھ نادان افراد بعض ہستیوں کے لیے دعویٰ کر لیتے ہیں یہ فلاں ہستیاں معصوم تھیں، پر یہ دعویٰ کرنا غلط ہے. جائز ہی نہیں کسی کے لیے عصمت کا دعویٰ کرنا کہ ہمیں نہیں پتا وہ معصوم تھا کہ نہیں تھا، کہ معصوم کا پتہ نہیں چلتا ہے. معصوم کے لیے شرط یہ ہے کہ کوئی معصوم اس کو معصوم کہے یا خدا بندے متعال کی طرف سے ریکمینڈیڈ ہو. اگر یہ ہے تو یقیناً ہم اسے معصوم تسلیم کریں گے. ہم نے تمام اپنے معصومین کو معصوم اس لیے جانا کہ پیغمبر اسلام نے ان کی عصمت کی تصدیق کی ہے, کہ ان کے جانشین ہونے کی تصدیق کی. یہ معصوم ہے کیونکہ امام معصوم ہی ہوتا ہے. اب وہ معصوم کی جو بحث ہے اس کے دلائل بہت زیادہ بڑے ہیں, ان کے میں بحث میں نہیں جاتا. خلاصہ کہنے کا یہ کہ عصمت کے سلسلے میں انسان کو احتیاط کرنی چاہیے. عصمت کا لفظ استعمال کرنے انسان کو تھوڑی احتیاط کریں, کیونکہ معصوم ہر شخصیت معصوم نہیں ہوتی. کہ معصوم ایک ملکہ کا نام ہے, ایک کیفیت کا نام ہے. خداوند متعال نے جس کو چاہے اس کو ادا کر دیا. اب ہمارے پاس یہ حدیث بھی موجود ہیں. حدیث میں اگر آپ پوچھیں تو حدیث کہاں سے پتہ چلتا ہے کوئی چیز معصوم ہے؟ معصوم کا میں نے شاید گزشتہ سال عرض کیا ہو, معصوم کے لیے جو بہترین حدیثوں میں حدیث مشہور ہے وہ حدیث ثقلین ہے. انی تارکوں فیکم الثقلین کتاب اللہ و عترت. اللہ کے رسول نے قرآن و عترت کو دونوں کو ساتھ رکھ کے بتا دیا, جیسے قرآن بے عیب ہے ویسی میری عترت بے عیب ہے, جیسے قرآن معصوم ہے ایسی میرا اہل بیت معصوم ہے, جیسے قرآن وحی ہے اسی طرح اہل بیت بھی نمائندہ خدا ہے, جیسے قرآن میں کوئی خدشہ نہیں ہو سکتا اسی طرح اہل بیت میں نہیں ہو سکتا, جیسے قرآن میں کوئی شک نہیں کر سکتا اہل بیت میں شک نہیں کر سکتا. کیونکہ اگر دونوں ایک جیسے نہ ہوتے کبھی بھی پیغمبر اسلام ان کو برابر بیان نہ کرتے, اور کبھی بھی انسان کو سند نہ دیتے کہ اگر تم ان سے وابستہ رہو گے کبھی گمراہ نہیں ہوگے. اس لیے کہ اگر خود گمراہی کا یہاں پہ امکان پایا جاتا تو پیغمبر اسلام سند نہیں دے سکتے تھے. لیکن تمام افراد نے, تمام محدثین نے لکھا کہ پیغمبر نے کے دو لب مبارک سے الفاظ نکلے ہیں کہ لن تزلوا ابدا, اگر تم نے ان دونوں سے تمسک کر لیا تو کبھی بھی تم گمراہ نہیں ہو سکتے. اس کے معنی ہے نہ قرآن میں گمراہی کا وجود ہے نہ اہل بیت میں گمراہی کا. سر بات پڑے محمد والے رضان محترم, اہل بیت وہ مقام رکھتے ہیں, وہ منزلت رکھتے ہیں. ان کی عصمت, ان کی طہارت, ان کا مقام ہی گواہی دیتا ہے کہ یہ اللہ کے نمائندے ہیں. اور اللہ کے نمائندے ہونے کے ساتھ ساتھ یہ ایک حقیقت ہے کہ جناب آدم سے لے کر پیغمبر اسلام تک ہم نے جو تاریخ دیکھی وہ یہیں دیکھی کہ معصوموں کو لوگوں نے ایکسیپٹ نہیں کیا. کتنے سارے نبی معصوم ہیں, سارے رسول معصوم ہیں, لیکن کوئی رسول بھی کوئی نبی بھی اس دنیا میں سکھ سے نہیں رہ سکا. کیوں؟ معصوم کی ایک عادت یہ ہوتی ہے کہ وہ غلطی پہ ٹوکتا ضرور ہے, وہ غلطی پہ منع ضرور کرتا ہے, اور حکام اس چیز کو برداشت نہیں کر سکتے ٹھیک ٹوکے. لہذا آپ نے پورے چار دو معصوم کی سیریز آ کے دیکھ لیں, ہر معصوم نے زندانوں کی ہوا کھائی ہے, ہر معصوم زندان میں رہا ہے. امام حسین تک تو وہ بات اس لیے نہیں رہی کہ پنجتن کا خاص مقام تھا, حوصلہ نہیں تھا کسی کا کہ وہ مولا علی کو زندان میں کرتا یا امام حسن امام حسین کو. لیکن اس کے بعد امام سجاد سے لے کر آخر امام تک آپ جائیے, ہر امام کو زندان میں رکھا گیا. کیوں؟ تاکہ لوگوں سے ان کا کانٹیکٹ نہ رہے, لوگوں سے یہ نہ ملے, لوگوں سے ان کا رابطہ نہ رہے, کیونکہ یہ ہر چیز میں مداخلت کرتے ہیں. جو غلط چیز ہوتی تھی حکومت میں یہ بیان کر دیتے تھے کہ یہ بات غلط ہو رہی. کیوں؟ معصوم کا کام ہی ہے کبھی بھی کسی نبی کی, کسی رسول کی, کسی امام کی کبھی بھی بنتی نہیں تھی. اس کی وجہ یہ کہ یہ لوگ معصوم ہوتے ہیں, اور معصوم کا مزاج یہ ہوتا ہے کہ ظلم برداشت نہیں کرتے. کسی بھی طرح کا ظلم ہو یہ برداشت نہیں کرتے. اعزان محتق کربلا اس کی بہترین مثال ہے. کربلا ہمارے لیے یقیناً اتنی بڑی مثال ہے کہ کربلا میں ہر مثال بے مثال ہے. کربلا کے جس فرد کو اٹھا کے دیکھیں وہ مثال بے مثال ہے. آج جن کا تذکرہ کرنا ہے وہ طفلان مسلم ہیں جو کربلا میں شہید نہیں ہوئے, جو کربلا میں قتل نہیں کیے گئے, لیکن کربلا سے باہر شہید ہونے کے باوجود ان کا تذکرہ کربلا والوں سے جڑا ہے. ان کا تذکرہ جو ہے کربلا والوں کے ساتھ ہے. اس لیے کہ مقصد ایک ہی تھا, ہدف ایک ہی تھا. تھے تو بچے, لیکن کہیں بھی ان بچوں نے اپنے ہدف سے پیچھے ہونے کی بات کہیں نہیں. جب جناب مسلم کی شہادت ہو گئی اور بچوں کو اسیر کیا گیا, بچے زندان میں وقت گزارتے رہے, اور جب زندان میں وقت گزارتے ان کو وقت گزر گیا تو وہاں پہ ابن زیاد نے یہ کہا ہوا تھا, خاص آرڈر تھے اس کے, کہ دیکھو ان کو کھانا پینا اچھے انداز سے نہ دینا, और जितना कम हो इनको देना, इन पे सख्ती करना। ये बच्चे थे और बड़े कमसिन बच्चे थे, सख्ती का आलम था। लिहाजा ये बच्चे उस कमसिनी में दिन में रोजा रखते थे। इसलिए भाई ने कहा कि भाई जब खाने को नहीं मिलता, दिन में एक मरतबा खाने को मिलता है, तो भी हम रोजा रख लिया करें ताकि वो अल्लाह की इबादत भी हो जाए और शाम को हम उसी रोटी से इफ्तार करें। शाम को जौ की रोटी मिलती थी, साथ उसके पानी मिलता था। ये बच्चे इस तरह से जिंदान में जिंदगी गुजार रहे थे। एक मरतबा जब जिंदानबान आया तो उसने देखा, उसका नाम मशकूर था, उसने देखा कि आज जौ की रोटी भी रखी है और ऐसे पानी भी रखा है, और दोनों भाई एक दूसरे के गले में हाथ डाल के गिर गया करते। मशकूर ने पूछा, क्या बात है बेटा, आज क्या वजह है कि तुम लोगों ने कुछ खाना नहीं खाया ना पानी पिया? तो जो बड़ा भाई होता है आगे बढ़ के कहता है मशकूर, तुम जानते नहीं हो कि हम कौन है, तुम्हें नहीं पता हम कौन है, लिहाजा तुम हम पे इस तरह से जुल्म करते हो, इस तरह से अपने ज्यादा के कहने पे हम पे जुल्म करते हो। कहने, आज रात को मेरे भाई ने अपनी माँ को ख्वाब में देखा था, जब वो सो रहा था उसने रात को ख्वाब में माँ को देखा, जब से उठा है वो ये गिरिया कर रहा है उसे माँ के पास जाना, अगर हो सके किसी तरह हमको हमारी माँ तक पहुँचा दो। बाप तो हम जानते हैं हमारा इसी कूपे में शहीद हो गया, लेकिन हमारा भाई, मेरा भाई छोटा है, वो बहुत कमसिन है, वो अपनी माँ के लिए तड़प रहा है। तो कहा, बेटा तुम लोग हो कौन? कहा कि हम मुस्लिम के यतीम हैं। अब मुझे मुस्लिम का नाम सुनना था। कहा, मुस्लिम इब्ने अकील जो सफीर हुसैन था, एक मरतबा मशहूर ने जैसे ये नाम सुना तो बच्चों के कदमों पे गिर गया। कहा, मुझे माफ करना कि मैंने आप पर जुल्म किया, आप खानदान रिसालत से हैं, आप खानदान इमामत से हैं, मैंने बहुत आप पर जुल्म किया, तो जुल्म की माजरत चाहता हूँ, मुझसे क्या हो सकता मैं करूँ? तो भाई ने तड़प के कहा, मशकूर मैं जानता हूँ तुम हमारी माँ को तो नहीं ला सकते, मेरा भाई छोटा बहुत है, उसे माँ याद बहुत आ रही है, अगर हो सके अपनी बीवी को जिंदा में बुला लाओ ताकि वो माँ की पत्ता उसे दे दे, वो उसे अपनी गोद में बिठा ले, शायद मेरा भाई खामोश हो जाए। मशकूर रात की तारीकी में जाता है, अपनी बीवी से कहता है आज रात मेरे साथ जिंदान में चलो। एक मरतबा वो औरत कहती है कि मैं शरीर जाती हूँ, मुझे रात को जिंदान में क्यों ले जा रहे हो? वो सर पीट के कहते हैं, तुम्हें नहीं पता अशरफुल अंबिया के घर आने वाले से जिंदान में कभी सुनना था, तो मोमिन उठती है, इंसान लगाती है, बच्चे को गोद में उठाती है, बच्चा ही समझता है माँ की आगोश में हूँ, एक मरतबा के लिए शुरू करता है, कहते अम्मा हमारे बाबा को मारा गया, अम्मा हमें जिंदान में कैद किया गया, अम्मा हमने अपनी आंखों से देखा बाबा के जनाजे को मिलाया गया। एक मरतबा मोमिना कहती है, बच्चे में तेरी माँ नहीं हूँ, मैं तेरी करीब हूँ, मेरी माँ मदीने में है, तेरी माँ मक्के में है, मैं तेरी माँ नहीं हूँ। उसके बाद बच्चे को खाना खिलाया, अपने हाथ से खाना खिलाने के बाद मशकूर ने कहा, इब्ने ज़ियाद बड़ा जालिम है, अगर उसे पता चल गया कि मैंने तुम्हें छोड़ दिया है तो वो तुम्हें फिर पकड़ लेगा, अगर हो सके बच्चों रात की तारीकी में निकल जाओ, दिन की रोशनी में मैं छोड़ नहीं सकता, उसके बाद जो मेरा हाल होगा वो देखूंगा, मुझे अपनी फिक्र नहीं है, लेकिन बच्चों तुम इस रात की तारीकी में निकल जाओ। बच्चे रात होती है, रात की तारीकी में कूफे की गलियों में फिर रहे होते हैं, लेकिन बच्चे होते उन्हें घर का रास्ता कहाँ मिलता? कूफा तो उनके लिए गरीबुल वतनी था, कूफे की गलियों से कहाँ आशना थे, रात भर घूमते रहे लेकिन कूफे से ना निकल सके। एक जब सुबह का वक्त होने लगा, दोनों भाई एक दरख्त के ऊपर जाकर बैठ गए और जाकर छुप गए वहाँ पर। इतने में कनीज कोई आती है जो पानी भरना चाहती है, जैसे उसने पानी भरा तो उसने पानी में दो अक्स देखे, दो कमर देखे, दो चांद से सूरतें देखी, एक मरतबा पलट कर देखा तो दो मासूम कलियां थी जो दरख्त पे बैठी थी। उन बच्चों से कहा, तुम किस घराने से हो, इतने चेहरे पे तुम्हारे मासूमियत है? बच्चों ने कहा, हम नहीं बताएंगे, पहले तुम हमें जमानत दो, तुम हमें इब्ने ज़ियाद के हवाले न करोगी। कनीज ने कहा, मैं बता दूं, मैं तुम्हें भी बताऊंगी, तुम मेरे साथ चलो। बच्चों ने तारुफ कराया, कहा तुम्हारे ساتھ چلو، میری مالکن مومنہ ہے، وہ تمہیں پناہ بھی دے گی، وہ تمہیں لباس بھی دے گی، وہ تمہیں غذا بھی دے گی۔ یہ کنیز جاتی ہے، اپنے مالکن سے تعارف کراتی ہے کہ یہ دفلان مسلم ہے، یہ مسلم کے یتیم ہے۔ بچوں کا حال دیکھ کے مومنہ گریا کرتی ہے، کہتی ہے کیا حال ہوا ہوا ہے، تمہاری زلفیں کیوں خاک میں بھری ہے، یہ کلمات اتنا گندا کیوں ہے، کام زندہ نے شام سے بھاگ کر آئے، زندہ نے ابن زیاد سے بھاگ کر آئے۔ عزیزوں بس اتنا کہنا تھا کہ مومنہ کہتی ہے کہ میرا شوہر بڑا ظالم ہے، میرا شوہر بڑا دشمن اہل بیت ہے، وہ جانتا ہے کہ وہ صبح سے وہ تم لوگوں کے لیے نکلا ہوا ہے، اس لیے کہ کل رات سے اس بات کا اعلان ہو رہا ہے کہ مسلم کے بچے زندان سے فرار ہیں، میں تمہیں پناہ دوں گی، میں تمہیں غذا دوں گی، لیکن بچوں مجھے معاف کرنا، میں تمہیں گھر کے اگلے حصے میں نہیں رکھ سکتی، گھر کے پیچھے کا حصہ ہے وہ خرابہ سا ہے، میں ادھر تمہیں رکھوں گی تاکہ میرے شوہر کو پتا نہ چلے، پھر جیسے ہی موقع ہوگا تمہیں کوفے سے نکلوا دوں گی کسی طرح سے، لیکن یہ رات تم بسر کر لینا۔ لہذا بچوں کو کیسے لباس دیا جاتا ہے، بچوں کو غذا دی جاتی ہے، جب بچوں کو لباس دیا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے آؤ بچوں غسل کر لو، بڑا بھائی جاتا ہے غسل کر لیتا ہے، اب جب چھوٹا جاتا ہے تو بھائی کہتا ہے بھیا مجھے تو نہانا نہیں آتا، مجھے ہمیشہ ماں نے نہلایا تھا۔ ایک مرتبہ مومنہ کنیز سے کہتی ہے جاؤ یہ بڑا کم سن ہے، جاؤ اس بچے کو نہلا دو، اس کے لباس تبدیل کر دو۔ عزیزوں لباس تبدیل ہوتا ہے، بچوں کو غذا دی جاتی ہے، جیسے ہی سر شام ہوتی ہے وہ فوراً گھر کے پیچھے حصے میں لے کے جاتی ہے، اور ایک خرابہ سا ہوتا ہے کوٹری سی ہوتی ہے، اس کے اندر دونوں بچوں کو بند کر دیتی ہے، کہتی ہے دیکھو بچوں اس رات اس کوٹری میں گزار دو، میں معذرت چاہتی ہوں کہ تمہیں ادھر رکھ رہی ہوں، لیکن تمہاری جانوں کا سوال ہے۔ اتنے میں عزیزوں حارث خبیث آتا ہے، بڑے غصے میں ہوتا ہے، کہتا ہے میں صبح سے بچوں کو ڈھونڈ رہا ہوں، یہ فرار ہو کے کہاں چلے گئے۔ وہ آ کے کہتا ہے مومنہ کیسی تجھے حیا نہیں آتی، تجھے شرم نہیں آتی، تو رسول اللہ کو کیا جواب دے گا، ارے یہ رسول کے گھرانے کے بچے ہیں، ان کو تو کیوں قتل کرنا چاہتا ہے، کیا مجھے انعام چاہیے، مجھے نوام چاہیے، ابن زیاد نے نام کا اعلان کیا ہے۔ عزیزو مومنہ بہت منصرف کرنا چاہتی ہے لیکن وہ منوس نہیں مانتا، وہ ملاؤ نہیں مانتا۔ اس کے بعد وہ کہتا ہے مجھے لگتا ہے تم اتنی حمایت کر رہی ہو، مجھے لگتا ہے کہ ان بچوں کے متعلق تمہیں کوئی خبر مل گئی ہے، اگر تم مجھے خبر نہ دو گی تو میں تیرا سرپرست سے جدا کر دوں گا، میں جانتا ہی ہو تم میں کس طرح کا ہوں۔ وہ مومنہ کہتی ہے مجھے کچھ خبر نہیں ہے، تم رہنے دو، یہ خاندان رسالت کا معاملہ اس پہ ہاتھ مت ڈالو، ابن زیاد جانے وہ اس کا معاملہ جانے، تم اس سے دور ہو جاؤ۔ لیکن عزیزو وہ ایک بات نہیں سنتا۔ لیکن رات کے پہلا پہر گزرتا ہے کہ ان بچوں نے میں سے گریے کی ایک کی آواز بلند ہوتی ہے، ایک بھائی سوتے میں سوٹ جاتا ہے اور کہتا ہے کہ بھیا میں نے اپنے بابا کو دیکھا تھا، بابا کہہ رہے تھے بیٹا میں تمہیں لینے آیا ہوں، بیٹا میں تمہیں لینے آیا ہوں، بھیا مجھے بابا نظر نہیں آ رہے، بھیا بابا کہاں پر ہیں۔ یہ بچے اپنی گفت و شنود کر رہے تھے کہ اتنے میں حارث کے کانوں میں یہ خبر گئی، اور وہ ڈھونڈتا ہوا پہنچتا ہے، جیسے ہی وہ اس کے خرابے پہنچا تو اس نے دروازے کھول کے پہلا سوال کیا کہ تم لوگ کون ہو اور میرے گھر میں کیا کر رہے ہو، کہیں وہی تو نہیں ہو جن کو میں صبح سے تلاش کر رہا ہوں، میں نے کوفے کی خاک کو چھان مارا ہے۔ بچوں نے کہا میں امان چاہتے ہیں، ہمیں امان دے دو تو ہم بتا دیں گے، کہا تم کون لوگ ہو، اس نے جھوٹے طور پہ امان دی، بچوں نے اپنا تعارف کرایا، بس عزادار سید و شہدا بچوں کا تعارف کرانا تھا کہ ظالم غیر میں آ گیا، بچوں کو بازو سے نہیں مقاتل نے لکھا، بالوں سے پکڑ کر نکالو، رسی سے میں باندھ دیا اور کافی بیٹھے رہو تم کا انتظار کرنا، میں صبح سے تمہارے پیچھے ہوں، تم میرے گھر میں چھپے ہوئے ہو۔ صبح بچوں کو لے کر گیا نہر فرات کے کنارے لے کے گیا, بچوں سے کہا دیکھو میں اب تمہیں قتل کرنا چاہتا ہوں, لہذا اپنے غلام کو حکم دیا جاؤ ان کا سر تن سے جدا کر دو. جب غلام آگے بڑھا تو غلام سے کہا بچوں نے کہا کہ تمہیں حیا نہیں ہے, تمہیں شرم نہیں ہے کہ ہم مسلم ابن عقیل کی اولاد ہیں اور عقیل پیغمبر اسلام کے خاندان سے ہیں, علی مرتضیٰ کے خاندان سے ہیں, تمہیں حیا نہیں آتی تم ہمیں قتل کرو گے, اور تم تو بلال حبشی سے تمہاری شکل ملتی ہے, تم تو مؤذن رسول سے تمہاری شکل ملتی ہے, تم تو اسی قوم و قبیلے کے نظر آتے ہو. لہذا غلام نے کہا یقیناً مجھے حیا آتی ہے کہ میں یہ کام کروں, پیچھے ہو جاتا ہے تو اس کا بیٹا آگے بڑھتا ہے, لیکن بیٹا بھی اس کام کرنے پہ راضی نہیں ہوتا کیونکہ معصوم کے چہرے دیکھ کر ان سے تلوار نہیں اٹھائی جاتی تھی. ایک مرتبہ یہ حارث خدا آگے بڑھتا ہے اور بڑھنے کے بعد کہتا ہے کہ اب جو آخری خواہش ہے وہ مجھے بتا دو ورنہ میں سلطنت سے جدا کر دوں گا. تو دونوں بھائیوں نے ایک خواہش کی, کیونکہ خاندان اہل بیت سے تھے, لہٰذا ایک خواہش کر کے کہا کہ اگر تم موقع دو تو ہمیں دو رکعت نماز پڑھنے دو تاکہ ہم خدا کا شکرانہ بجا لائیں, جس حال میں بھی اس نے رکھا ہے اس کا شکر ہے, اگر ہو سکے تو ہمیں جائے دو. تو ملعون کہتا ہے اگر نماز تمہیں فائدہ پہنچا سکتی ہے تو تم نماز پڑھ لو. جیسے ہی نماز پڑھ کے یہ بچے فارغ ہوئے, عزیزوں پھر قیامت کا منظر تھا, عزیزوں پھر قیامت یہ آئی تھی کہ بڑے بھائی کو آگے کیا اور اس کی گردن پہ جیسے ہی تلوار رکھی, بس تلوار کا رکھنا تھا, چھوٹے بھائی آگے بڑھتا ہے, بڑے بھائی کی گردن پہ گردن رکھ کے کہتا ہے اے حارث پہلے مجھے مار دو, اس لیے کہ میں بھائی کا جنازہ نہیں دیکھ سکتا, میں چھوٹا ہوں, اس سے بھائی کا جنازہ نہیں دیکھا جائے گا. جب بھائی کو دیکھا بڑے بھائی نے پھر اپنی گردن آگے کر دی, اے حارث تو پہلے مجھے مار لے, اس لیے کہ یہ میرا چھوٹا بھائی ہے, بابا مجھ سے پوچھیں گے بیٹا تو زندہ تو تیرے سامنے تیرا بھائی قتل کیا گیا, اے حارث میں یہ برداشت نہیں کروں گا کہ تو میرے سامنے میرے بھائی کو قتل کرے. خلاصہ جی تو ایک بھائی کو قتل کیا گیا, دوسرے بھائی نے اپنے بھائی کے خون میں رکھتا ہو گیا اور خون میں تڑپنا شروع کیا, یا سرکار کے کنارے رکھا, جنازے کو برات میں چھوڑا. اب جو وہ پلٹ کر آیا دیکھا بھائی بھائی کے خون میں تڑپ رہا ہے, کہا تو گھبراتے کیوں, اسی بھائی کے خون سے تمہارا خون ملا دوں گا. حضرت ظالم نے ایک اور تلوار چلائی, دوسرے بچے کا بھی سلطنت سے جدا تھا, لیکن اہل کوفہ نے ایک عجیب منظر دیکھا, جب وہ سلطنت سے جدا ہوا اب جو جنازہ اس نے اٹھایا اور فرات کے کنارے چلا, دیکھا بیوی فرات کی صدا پر بھائی کا جنازہ انتظار کر رہا ہے, جیسے ہی جنازہ ڈالا دونوں جنازے بغل گیر ہوئے اور مخالف سے چلنا شروع کیا. جب مخالف سے تیرے کنبہ نے جاتے دیکھا, کہا یقین ہے یہ کوئی بزرگ بچوں کے جنازے ہیں, انہیں اٹھا کے دفن کر لیا, یہ عزیز و کربلا میں نہیں تھا لہذا ان کو دفن بھی کیا گیا, ان کو کفن بھی دیا گیا اور ابن زیاد کے سامنے ان کے سر پیش کر دیے گئے. لیکن عزیز و ایک وقت وہ بھی آیا جب کربلا برپا ہو چکی, جب عاشورہ سب ہو چکا, جب شام غریبہ ہو چکی, بیویاں سب لٹ چکی, خاندان سب کٹ چکا, اور یہ بیویاں اسیر ہو کر کوفے کے دربار میں آ رہی تھی. جیسے ہی کوفے کے نزدیک ہوتی ہیں تو ایک صدا بلند ہوتی ہے, السلام علیک یا ابا عبد اللہ, اور سلام کی آواز کا بلند ہونا تھا. زینب نے پوچھا بیٹا سجاد اس غربت پہ ہمیں کس نے سلام کیا, امام نے کہا بھی اما یہ چچا مسلم کی صدا تھی جو دارالامارا پہ سر لٹکا ہے, وہ اپنے سلام کرتے ہیں, بس مسلم کا نام سننا تھا کہ بیوہ مسلم تڑپ گئی, اپنے آپ کو ناکری سے گرایا, لعنت اللہ القوم الظالمین. خدا ہماری خلیل عبادت کو قبول فرما، خدا ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما، اس خلیل عبادت کو ہمارے لیے شفاعت کا ذریعہ فرما.